یاد رکھو بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا حامی و مددگار ہے، وہ ہوا خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ساری جنگ احد کے واقعے میں جو چیز سیکھنے اور سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ ایک نقصان یا شکست یا غم کے موقع پر انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، نیگیٹو تھنکنگ سے کیسے بچا جائے، سخت سے سخت حالات میں بھی انسان امید کی روشنی کس طرح دیکھے، کس طرح اپنے آپ کو تھامے رکھے، کس طرح مضبوط رکھے، کس طرح حق پر قائم رکھے۔ کیونکہ نارمل حالات میں تو سب اچھا ہی بیہیو کرتے ہیں، اچھی طرح ہی معاملہ کرتے ہیں، اصل اچھا وہ ہے جو ان یوزول حالات میں، ان یوزول کنڈیشن میں نارمل رہے۔ فرمایا تم مت سوچو کہ اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی، ہوا خیر الناصرین، مولاکم وہ ہوا خیر الناصرین، وہ تمہارا سرپرست ہے، وہ مددگار ہے، سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے، اس بات کو مت بھولو۔ اور بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جھٹکا دیتے ہیں نا کہ اچھا کون چمٹا رہتا ہے اور کون پرے ہٹ جاتا ہے، اور جو اس وقت بھی پکڑے رکھتا ہے پھر اللہ اس کو اپنا سہارا دیتا ہے، اپنی پناہ دیتا ہے، پھر اللہ کی مدد جلد آ جاتی ہے۔ جو مشکل حالات میں جمے رہتے ہیں پھر دن جلدی پھر جاتے ہیں، جیسے رات کے آخری حصے میں زیادہ اندھیرا ہوتا ہے وہیں سے روشنی پھوٹتی ہے۔ اسی لیے ساتھ ہی فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب، بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے۔ مشرکوں کے دلوں میں وہ جرت ایمانی نہیں ہوتی، اور شرک کیا چیز ہے، معلوم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، جس کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ وماواهم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور ہوا کیا کہ مسلمان، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیچھے اور آگے سے نرجے میں آ گئے، اس وقت جو جمے رہے تو کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آ گئے، الیہ عباد اللہ کہہ کے لوگوں کو بلایا، پہاڑی پہ چڑھ گئے اور اوپر سے جا کر دشمنوں پہ سنگ باری بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن بھی ایک انجانے خوف سے بھر کے خود ہی چلے گئے، ورنہ ان کے لیے ایک سنہری موقع تھا کہ دو طرف سے پکڑے ہوئے مسلمانوں کو پیس ڈالے، لیکن وہ نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر جو ایمان ہوتا ہے اس ایمان کا کافر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کے اندر رعب آتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اتنے شفیق و رحیم تھے کہ آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، وہاں آپ سب سے زیادہ باروب انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں ایک مہینے کی مسافت تک رعب کے ساتھ مدد دیا گیا ہوں۔ یعنی دشمن اگر اتنا دور بھی ہو جتنے ایک مہینے میں سفر ہوتا ہے تو وہ میرا نام سن کے کانپ جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا، جہاں بھی ایمان والے ایمان کے ساتھ آگے بڑھے دشمن خود ہی بھاگ گئے۔ اس میں ایک روایت آتی ہے ابن ابی حاتم کی کہ ایران پر جو مسلمانوں نے حملہ کیا تو دجلہ کے اس طرف مسلمان فوج تھی اور دوسری طرف ایرانی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دجلہ پار کیسے کریں، اتنے میں ایک مسلمان نے کہا تم کو کون سی چیز ان دشمنوں کی طرف عبور کرنے سے روکتی ہے، یہ دجلہ یہ تمہیں کیوں مارے گا، اللہ نے فرمایا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یہ کہہ کر دجلہ میں اپنا گھوڑا ڈال دیا اور اس کے پیچھے اور مسلمانوں نے بھی گھوڑے ڈال دیے۔ اور آپ کو معلوم ہے ان گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے مسلمان پانی میں دریا پار کر کے تیر کے دوسرے کنارے پہ جا پہنچے، جو بالکل ایک انیوژول بات تھی. جو شخص تیرنا نہ جانتا ہو وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پانی میں کود کے پھر تیر کے دوسری طرف جائے، اور صرف خود نہیں گھوڑے بھی ساتھ ہیں. یہ ایک حقیقی واقعہ ہے تاریخ میں ریکارڈڈ. یہ کیسے ہو گیا؟ ایمان کی وجہ سے ہوا. اور دوسری طرف ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج خشکی تو کیا دریا کو بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھا اس نے، تو ایک دوسرے سے اپنی زبان میں کہنے لگے دیو آمد، دیو آ گئے ہیں، جن آ گئے ہیں، یہ لوگ دیو ہیں یا دیو آ گئے ہیں، اور خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے. آج کیوں نہیں مسلمانوں کے اندر یہ سب کچھ کہ انہیں دیکھ کر دوسروں کا دم نکلے؟ آج ہمارے اندر یہ قوت نہیں رہی کیونکہ ایمان نہیں رہا. اللہ کا وعدہ ہے آج بھی ایمان ہوگا تو کافروں پر تمہارا روب ہوگا. اور یاد رکھیں شرک ایمان کمزور کرتا ہے، شرک روب ختم کرتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کے سوا دوسروں کا سہارا لینے لگتا ہے. جب سب سہارے کاٹ دیں، سب سٹرنگز کاٹ دیں، اور پھر دیکھیں اللہ بچاتا ہے کہ نہیں. طارق بن زیاد نے کیا کیا تھا جب اندلس فتح کیا تھا؟ کشتیوں کو سمندر پار کر کے سب کو آگ لگا دی تھی، سب کشتیوں کو جلا ڈالا تھا. کیوں؟ واپسی کا کوئی راستہ نہیں. ہم ان کشتیوں کو بھروسہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں. یہ ملک اب ہمارا ملک ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ یہیں دوڑائے گئے تھے. آج ہم سوچ سکتے ہیں اس چیز کا؟ کبھی نہیں سوچ سکتے. اس لیے کہ ہم آج کی اخبار اٹھا کے پڑھ لیں، کل کی پڑھ لیں، طرح طرح کے تبصرے ہیں کلنٹن کی آمد پہ. پتہ نہیں اس بات کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں لوگ، مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. اور اگر وہ بھارت چلا گیا ہے تو اس سے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 100 دفعہ جائے، 100 وقت ہم اس کے سہارے تھوڑی جیتے ہیں. وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا تھا. کیا حماقت ہے! سارا پریس ہلا پڑا ہے. کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایمان نہیں، سب خرابی یہاں ہے. اسی لیے ضعف ہے. وما ضعف کب ہوتا ہے؟ جب ایمان ہوتا ہے، پھر کمزوری نہیں آتی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ کو کیوں بلیم کرتے ہو کہ اس نے تمہاری مدد نہیں کی؟ وہ تو مدد کرتا ہے. یاد نہیں جنگ کے شروع میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احد کے شروع میں ہوا یہ تھا کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا تھا، وہ تمہاری مدد کر رہا تھا. صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. کیسے؟ اسْتَحُسُّونَهُمْ، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے. ہے سین سین، حاسا سا، کثرت سے قتل کرنا، خوب قتل کرنا، تہس نہس کرنا. تم اپنے دشمنوں کو تہس نہس کر رہے تھے. بِإِذْنِ ہی، اس کے اذن سے. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، پھر خرابی تم میں آئی، تم نے ہمت ہار دی. وَتَنَازَعْتُمْ، اور آپس میں جھگڑنے لگے. فِي الْأَمْرِ، اس معاملے میں. وہ کون سا جھگڑا تھا؟ وہ 50 تیر اندازوں کا اپنے سربراہ کے ساتھ اور آپس میں. حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے زیر کمان جو تھے، ان کو متعین کیا گیا تھا درے پر کہ ہماری بوٹیاں بھی پرندے نوچ لیں تو یہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے جنگ احد میں، اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچا چکے اور دشمن بھاگ نکلے تو یہ مال سمیٹنے لگے, تو اتنے میں ان لوگوں نے کہا کہ وہ سب مال سمیٹ رہے ہم بھی چلتے ہیں. تو بعد میں کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے جانے کی, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اب تو وہ دشمن جا چکا, اب بھلا ہم کیوں یہاں کھڑے رہے, چلتے ہیں ہم بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ہوا کیا کہ وہ جو تنازع ہوا اس نے اس فتح کو نقصان میں, ناکامی میں, شکست میں بدل دیا. یاد رکھیں, یہ میں بہت کہنے لگی یاد رکھیں, اب نہیں کہوں گی, رکھیں یا نہ رکھیں یا آپ کی مرضی, لیکن یہ بات ہے یاد ہی رکھنے کی کہ مسلمانوں کی شکست, مسلمانوں کی شکست اور کمزوری کا سب سے بڑا سبب آپس کا تنازع ہے, آپس کا اختلاف, آپس کی جنگ و جدل. اور اس تنازع میں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا, رائے کا اختلاف تو ہوتا ہی ہے لیکن اس اختلاف کی بنا پر گروپ بازی کر لینا, ایک دوسرے سے الگ ہو جانا, ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کر لینا, یہ کسی بھی مشن کی ناکامی کا سبب بن جاتا ہے. انسانوں کے درمیان کبھی اس طرح اتفاق نہیں ہو سکتا کہ سب کی رائے ایک ہی ہو. مثلا جب آپ کو یاد ہوگا کہ جگہ کا انتخاب کرنا تھا, ابھی تک بھی پوری طرح نہیں ہو پایا کہ یہاں پڑھائی ہو کہ وہاں ہو, کوئی کچھ اتنے لمبے لمبے خط میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی قسم کے تانے دے رہا ہے, کوئی کچھ لکھ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اور آپس میں کھینچا تانی ہو رہی ہے اور بہت سی چیزیں, تو اب بھی سب لوگوں کو تو سوٹ نہیں کرتی یہ جگہ, اور سب لوگوں کے لیے کوئی بہت سوٹیبل نہیں ہے بہت سے لحاظ سے. خود مجھے اپنے لحاظ سے بھی نہیں لگتی کہ آواز آج تک ٹھیک نہیں ہوئی, پتہ ہی نہیں چلتا کیا بول رہی ہوں, صحیح طور پہ نہیں سن پاتی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں بھی نہ بیٹھیں اور یہ کام ہی چھوڑ دیں. اب اگر میں ہی یہ کہوں کہ چونکہ یہ آواز صحیح نہیں آتی اس لیے میرے یہاں پڑھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اور مزہ نہیں آتا, ہم مزے کے لیے تو نہیں آئے. اگر وہ مل جاتا تو بونس تھا, نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں, فرض تو پورا ہو رہا ہے. جیسے بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں نماز میں, خیال بھٹک جاتے ہیں کیا فائدہ نماز کا, نماز صرف انجوائمنٹ کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں, وہ تو فرض ہے پورا کرنا ہے اس کو. تو کوئی بھی چیز یہ ہو نہیں سکتا کہ سب لوگ اس پہ متفق ہو جائیں, اور اگر سب متفق نہیں تو کیا کام بھی نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. پھر اتحاد کیسے ہو؟ کسی بھی گروہ میں اتحاد کی صورت یہ ہے کہ رائے میں اختلاف کے باوجود عمل میں اختلاف نہ کیا جائے, کام ہوتا رہے, کام نہ چھوڑا جائے. مجھے آپ سے, آپ کو مجھ سے بہت سی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھیں جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے کرنے سے کیا خرابی لاحق ہو رہی ہے, اکثریت کا تو بھلا ہی ہو رہا ہے. اگر کچھ لوگوں کو کوئی ذاتی تھوڑا بہت نقصان بھی ہے اس میں, کوئی کسی کو پیسے کا یا وقت کا یا گھر کی کوسنوں کا یا کچھ بھی, تو اس کی وجہ سے کیا یہ کام چھوڑ دیا جائے؟ تو یاد رکھیں مسلمانوں کی شکست کا واحد سبب آپس کا اختلاف, تنازع, اور تنازع کی وجہ سے کام چھوڑ دینا. اور دوسری بات, ہمیشہ رائے مختلف رہے گی. جیسے آپ مثلا شادی کے بعد, ضروری نہیں کہ ہر بات میں آپ کی اور شوہر کی رائے 100% ایک ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب آپ گھر چھوڑ دیں؟ کیوں؟ یہ حماقت ہوگی. اگر کوئی اس بات سے کہ میری بیوی مجھ سے ہر معاملے میں اتفاق نہیں کرتی اس لیے ہم کٹھے نہیں رہتے, یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. مثلا آپ کا کھانا ہی نہیں گھر کا پک سکتا, کیونکہ کوئی کچھ کھانا چاہتا ہے, کوئی کچھ کھانا چاہتا ہے, کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے, تو آپ کہیں ہم پکاتے ہی کچھ نہیں اس لیے کہ سب متفق ہی نہیں ہے ایک چیز کھانے پہ, چھٹی, ایسے تو نہیں ہو سکتا. کھانا تو پکانا ہی پڑے گا, کچھ تو کھانا ہی ہے, اگر مرضی کا نہ صحیح تو نامرضی کا صحیح. تو اسی طرح دین کا کام جب سب مل کر کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی مرضی پوری ہو. مثلا یہاں کسی کو شکایت ہے کہ کلاس روم کا سائز ٹھیک نہیں, کسی کو شکایت ہے کہ بیٹھنے کی ترتیب ٹھیک نہیں, کسی کو ٹائم ٹیبل پہ شکایت ہے, کسی کو کسی اور چیز پہ. بہت سی شکایتیں آتی ہیں, پڑھ کے میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں اس لیے کہ سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس جو بیسٹ پاسبل خدمات تھی وہ ہم نے آفر کر دی, اس سے باہر ہمارے بس میں نہیں. جو چیز ہمارے بس میں نہیں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جو کر سکتے ہیں ہر سجیشن ویلکم, جو کر سکتے ہیں اس ٹائم اس کیپیسٹی اس علم کے ساتھ وہ ضرور کریں گے, جو نہیں کر سکتے تو جو ہے ہی نہیں تو وہ دیں کہاں سے. اس پہ نہ شرمندہ ہے نہ غمزدہ ہے نہ کمزور ہے نہ پریشان ہے. کام سے کام ہے, کرنا ہے جو بہترین سے بہترین کر سکے. اور یاد رکھیں زندگی میں جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں اسی جذبے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ اے سی چلے یا بند ہو, بیٹھنا ہے پڑھنا ہے. فرمایا اللہ تو مدد کرنا چاہتا تھا, تم خود ہی مدد کے قابل نہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تنازع تم فی الامر, تنازع تم فی الامر, فشل تم و تنازع تم فی الامر. بزدلی دکھائی اور آپس میں جھگڑنے لگے, اور اس سے بڑی آفت وعصیتم, تم نے نافرمانی کی. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اور تم نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا تھا؟ من بعد ما اراکم, اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تم کو ما تحبونا, جس سے تم محبت رکھتے تھے. وہ کیا تھا؟ مال, مال غنیمت. جو ہی اللہ نے مال غنیمت دکھایا تو تم اپنے نبی کی بات چھوڑ بیٹھے, نبی کو بھول گئے. یہ ایک اور بہت بڑی بلا ہے, بڑی سخت کمزوری ہے ہم مسلمانوں میں. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے بارے میں مال کے فتنے سے ڈرتا ہوں, کہ مال میں پڑھ کر مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی حقیقت دھول بیٹھے گی. یہ ہر دور میں مسلمانوں کی ایک کمزوری رہی کہ جو ہی مال نظر آیا اصل کو بھول گئے. اب بھی مثلا آپ میں سے کسی کو بہت اچھی جاب آفر ہو جائے تو فوراً کورس چھوڑ دیں گے, وہ اب اس چانس کو مس کر دیں, نہیں یہ تو حماقت ہوگی, طرح طرح سے ادھر سے مشورہ کریں گے ادھر سے کریں. اچھا اب مجھے قرآن پڑھنا چاہیے یا جاب کرنی چاہیے؟ یا اسی طرح کوئی اچھا رشتہ ہے تو لو اس کو اب چھوڑ دیں, شادی کر دو جلدی سے, پڑھائیاں ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں. ایم بی بی ایس کے فائنل میں ہوتے تو کبھی نہ چھوڑتے کہ لو پروفیشن کا مسئلہ ہے. قرآن, قرآن تو پڑھا کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے, ضروری ہے اسی سال پڑھا جا. تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی شکست کا دوسرا بڑا سبب کیا؟ اسی تم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, اور اس کی وجہ دنیا کی محبت, گلیمر سے محبت, دنیا کی چکا چون سے محبت, اور اس محبت کی وجہ سے سنت سے منہ موڑ لینا, کمٹمنٹ بھول جانا, کمٹمنٹ چھوڑ بیٹھنا, ارادے کر کے توڑ دینا. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے ابھی وہ لوگ ہیں جو بس دنیا چاہتے ہیں, وہ دنیا کے لیے اسلام کی طرف آئے ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ, لیکن سب ایسے نہیں, تم میں سے بہت سے آخرت چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جان تو دے دی, حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10-12 ساتھیوں نے جو وہیں پر رہے, اپنی جان تو دے دی لیکن نافرمانی نہیں کی, مال کے پیچھے نہیں آئے. اور ان کی تعداد آپ دیکھیں تھوڑی تھی, جو پھسل گئے وہ زیادہ تھے. تو ہر دور میں قربانی کرنے والے کم ہی ہوا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ رہتے ہیں, اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہی دین کا کام پھیلتا رہتا ہے, آگے بڑھتا رہتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, ثم صرفکم عنہم، پھر تم کو پھیر دیا ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، یعنی تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، صرفکم عنہم یعنی وہ جو جیت رہے تھے وہ پھر گیا، کایا پلٹ گئی، تو یہ کیوں ہو گیا؟ لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائے، اور اس پھسلنے کے باوجود، کمزوری کے باوجود اللہ اتنا مہربان ہے کہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس نے تم سے درگزر کر دیا، تم کو معاف کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو ان کی کمی کوتاہی کے باوجود جو انسان ہونے کی وجہ سے ہوئی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اس لیے ہمیں بھی ان کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑے فضل والا ہے کس پر؟ مومنوں پر. استسعدونا، جب تم چڑھے جا رہے تھے، کہاں؟ احد کی طرف، وہ جو بھگدڑ مچی نا، اسعاد کہتے ہیں اپنی رو بھاگے جانا یا اوپر چڑھنا، یعنی جب دونوں طرف سے حملہ ہوا دشمنوں کا تو ہر کوئی اپنے منہ پر بھاگ پڑا. ولا تلونا، اور مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے، الا احدن، کسی کو، یعنی ایسی افراتفری بھگدڑ ہوئی کہ ہر کوئی اپنے ناک کی سیدھ میں دوڑ رہا تھا. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تم کو پیچھے سے پکار رہے تھے، کیا؟ الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر میری طرف آؤ، اور تم کچھ سن نہ رہے تھے. تو کیا ہوا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، اس نے پہنچایا تم کو غم. اصابا ثواب سے ہے، ثواب کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، پلٹانا، بدلے کے طور پہ دینا. پھر اللہ نے بھی بدلے کے طور پر تمہیں غم پہنچایا. کیسا غم؟ غمًّا بِغَمٍّ، غم پر غم، مصیبت پر مصیبت. کیوں؟ کون سا غم پہ غم تھا؟ نمبر ایک، مال غنیمت گئی، وہ جو لوٹ رہے تھے مال وہ ہاتھ سے نکل گیا. پھر کیا ہوا؟ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، ان کا صدمہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس کا صدمہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا، وہ نافرمانی کا غم ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، کہ آپ نے کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں اور ہم ہٹ گئے. پھر آپ کی شہادت کی خبر جو پہنچی، اس کا صدمہ اٹھایا مسلمانوں نے. تو ایک کے بعد ایک غم، اور پھر خود سب کو جو زخم لگے تھے اور چکنا چور ہوئے، کسی کی ہڈی ٹوٹی، کسی کا بازو شل ہوا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، تو یہ سب کچھ جسمانی ذہنی کوفتیں جو ہی ان سب کی طرف اشارہ ہے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم پر غم ملا تم کو. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ، اتنے غم دیے کہ غم غم ہی نہ رہے، کہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. کہتے نا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. جب غم کی کثرت ہو جاتی ہے تو احساس غم جاتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جب ان کو بہت بڑے صدمے کی خبر پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بے حس ہو جاتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، احساس چلا جاتا ہے ان سے. فرمایا یہ تمہیں اسٹرانگ کرنے کے لیے ایسی شدید ڈوز دی گئی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ تمہارے اندر سے غم کا احساس چلا جائے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو مصیبت تم پہ نازل ہوئی ہے اس پہ تم غمگین نہ ہو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. اس موقع پر جب بڑے بڑے صحابہ کرام میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو ایک خاتون جن کا نام ام امارہ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور جنگ احد میں مردوں کی سی ثابت قدمی دکھائی. سعد بن ربیع کی صاحبزادی ام سعد نے اس کارنامے کے متعلق دریافت کیا تو تفصیل سے انہوں نے بتایا. ام امارہ خود کہتی ہیں کہ میں صبح سویرے ہی مجاہدین کی خدمت کے لیے میدان کارزار میں پہنچ گئی، ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا لیکن بعد میں فتح و نصرت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان میں افراتفری اور انتشار پھیل گیا. اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کی مدافعت میں تیر اور تلوار چلانے لگی یہاں تک کہ دشمن کی ضرب مجھ پہ آ پڑی. ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پہ بہت ہی گہرے زخم کا نشان دیکھا اور پوچھا کس نے آپ پر اتنا سخت حملہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ابن قمیعہ نے، خدا اسے غارت کرے. جب مسلمان شکست کھا کر حضور کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ چلاتا ہوا آیا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ اس جنگ میں بچ گیا تو میری نجات نہیں، یہ میری ہلاکت اور موت ہے. یہ سن کر میں اور مصعب بن عمیر اور چند دوسرے اصحاب جو آپ کے ساتھ جمے ہوئے تھے اس کا سامنا کیا. اس مقابلے میں اس نے مجھ پر یہ وار کیا جس کا نشان تم دیکھ رہی ہو. وہ وار جو وہ حضور پہ کرنا چاہتا تھا اس عورت نے اپنے کندھے پر لیا. میں نے بھی تلوار سے کئی ایک حملے اس پہ کیے لیکن دشمن خدا دو دو زرہے پہنے ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں انہوں نے جس ہمت اور پامردی کا ثبوت دیا اس کی شہادت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی، وَمَلْ تَفَتْتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي، دائیں بائیں جس طرف بھی میں نے دیکھا ام امارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض مواقع ایسے ہو سکتے ہیں کہ جب بڑے بڑے مرد حضرات گھبرا جائیں، منہ موڑ جائیں، تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک عورت سے وہ کام لے لے جو دوسرے نہ کر سکیں. اس لیے عورت ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھے کہ ہم اس معاشرے میں کیا کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے سکالرز ہیں، تو ہم تو چھوٹا سا علم رکھتے ہیں، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ گہرے اندھیرے میں ایک چھوٹا سا چراغ روشنی پیدا کر دیتا ہے. اگر بڑا سا بلب نہیں ملا آپ کو، چھوٹا سا ٹمٹماتا چراغ جلا دے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک دیا سلائی پورا جنگل جلا دیتی ہے. کبھی اپنی کوششوں کو حقیر نہ سمجھے اور کبھی اپنے عورت ہونے پہ مایوسی کا، پریشانی کا اظہار نہ کرے. کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے. لیس الذکر کالانثی. ان کے صاحبزادے کو ایک شخص نے گھائل کر دیا. جب اس کا ادھر سے گزر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام عمارہ یہ ہے تمہارے بیٹے کو زخمی کرنے والا. یہ اس پہ ٹوٹ پڑی اور اتنی زور سے تلوار چلائی کہ وہیں گر پڑا. حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ام عمارہ تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا. خود کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اس پر مسلسل تیر برسانے لگے یہاں تک کہ اس کو ختم کر کے چھوڑا. یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے اس نے تجھ کو اس پہ غلبہ عطا کیا، تیری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی، تیرے لڑکے کا بدلہ تجھے دکھایا. اس دن ان خاتون کا جماؤ ایسا تھا، ثابت قدمی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نصیبہ بنت کعب یعنی ام امارہ کی ثابت قدمی اور استقلال فلاں اور فلاں یعنی مردوں سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یہ خراج تحسین پیش کیا. کیونکہ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک شہ سوار آگے بڑھتے ہوئے آیا، اس نے مجھ پہ وار کیا، میں نے ڈھال پر اس کو روک کر ناکام بنا دیا. جب پیٹ پھیر کے بھاگنے لگا تو میں نے اس کے گھوڑے پہ حملہ کر کے اس کے پیر کاٹ دیے اور وہ پشت کے بل گر پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے. آپ نے میرے بچے کو آواز دی ام عمارہ کے بیٹے جاؤ ماں کی مدد کرو. وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کی مدد سے میں نے اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا. مسلمان عورت بزدل عورت نہیں ہوتی کہ ہر چھپکلی سے ہر چوہے سے دیکھ کے بھاگ نکلے. جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روگ لگا کے بیٹھ جانا، سینسیٹیو بننا کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ کیوں دیا، اب تو میری زندگی ختم ہے اور میں تو یہی مر جاؤں گی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے. لہذا آج کے بعد یہ بھول جائیں کہ آپ بہت سینسیٹیو ہیں. اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو یہ سینسیٹیو ہونا اور یہ نزاکتیں یہ سب پیچھے چھوڑ دیں.